الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. باب الوصاة بالجار. حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. یہ باب انہوں نے قائم کیا ہے پڑوسی کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے تاکید کہ پڑوسی کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے. اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تاکید فرمائی اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام پڑوسی کے سلسلے میں مجھے برابر تاکید کرتے رہے, یعنی ان کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی, بھلائی کا معاملہ کرنے کی, اس کو تکلیف نہ پہنچانے کی. بہرحال اسی سلسلے کی اتنی تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ اس کو وارث قرار دیں گے, یعنی جیسے اپنے اہل خاندان آدمی کے مال کے وارث ہوتے ہیں اولاد بھائی بہن وغیرہ, تو ایسا معلوم ہوا پڑوسی کے سلسلے میں حضرت جبریل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بار بار اس نے سلوک کی تاکید کے احکام بتلاتے رہے. اور یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں آئندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم لے کر کے نہ آئے کہ وہ وارث وراثت میں بھی اس کا حصہ ہے. اتنی تاکید. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے, کرنا چاہیے. حدثنا صدقۃ قال اخبرنا ابن عینۃ عن عمرو عن نافع ابن جبیر عن ابی شریح الخزائی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیحسن الی جاری ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. حضرت ابو شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو, ایسے موقعوں پر عام طور پر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کے دن پر ایمان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. حالانکہ ایمان جن چیزوں پر لانا چاہیے اس میں اور بھی ہیں, رسول کی رسالت پر ایمان لانا اور فرشتوں پر ایمان لانا, اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، یہ سب. لیکن جہاں ایسا مختصر موقع ہوتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے تذکرے کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جس آدمی کو دل میں یہ یقین ہو اور یہ احساس ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہے، وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ. قرآن میں بھی جہاں جہاں اکثر جگہ پر اس کا تذکرہ ہے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو جس کے دل میں آخرت کا یقین ہو اور یہ ایمان ہو کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو بجا لانے کا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرے گا. یہ استہزاء آخرت کے دن کا یہ آدمی کو اللہ کی نافرمانی سے خاص طور پر بچاتا ہے. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے متعلق ہے، ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، سہارنپور سے سوار ہوئے کانپور جانے کے لیے، تو حضرت کے پاس سامان تھا، کچھ گنے وغیرہ بھی کسی نے چلتے ہوئے دے دیے تھے. خیال یہ تھا کہ ٹکٹ پر، ایک ٹکٹ پر جتنا سامان، جتنا وزن لے جایا جا سکتا ہے اس سے زیادہ ہے، فی الحال آپ وہاں جہاں مسافر سامان تلواتے ہیں وہاں اس لائن میں کھڑے ہو گئے. کسی نے دیکھ لیا اور وہ بھی جس ٹرین سے حضرت جانے والے تھے اسی ٹرین کے گارڈ نے دیکھا تھا، تو حضرت سے عرض کیا، حضرت کیا بات ہے، یہاں کیوں کھڑے؟ کہا یہ سامان تلوانا ہے، زائد ہو تو اس کا ٹکٹ بنوا لیا جائے. کہا آپ کہاں تشریف لے جائیں گے؟ کہا میں اسی ٹرین میں جا رہا ہوں، میری ڈیوٹی ہے، تلوانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسی سوار ہو جائیں. حضرت نے فرمایا بھائی تم کہاں تک؟ کہا غازی آباد تک جاؤں، اور اس کے بعد میری جگہ پر جو آئے گا میں اس کو بتا دوں گا. تو وہ کہاں تک جا رہا ہے؟ وہ تو آپ کو جہاں اترنا اس سے آگے تک جائے گا. حضرت بھائی مجھے تو وہاں اور آگے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جانا ہے، آخرت میں پہنچنا ہے، وہاں بھی اگر یہ ٹھیک کروا دیتا ہو تو ٹھیک. بہرحال اصل تو یہ ہے کہ آدمی کے دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ کے یہاں مجھے جواب دیں. یہی وہ احساس ہے جو ہر موقع پر، تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں ہو، آدمی کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا ہے. گویا یہی عقیدہ اور یہی یقین اہتمام کراتا ہے اس سے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فل یحسن الی جاری، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بھلائی کا معاملہ کرے. ایک اور روایت ہے، امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اسی روایت کو پیش کیا ہے، اس میں یہ عنوان باندھا ہے فلا یوزے جا رہو، بلکہ ایک روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. ویسے بھی حسن سلوک کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے راحت نہ پہنچا سکتا ہو تو کم سے کم تکلیف تو نہ پہنچائے. تو اس بات کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم سے ہمارے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کی بڑی تاکید ہے، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان والا نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسی قسم والی تاکید کے ساتھ جب یہ جملے صحابہ کرام سن لیں گے تو ان کے دلوں پر کیا گزرے گی؟ فوراً بے چین ہو کر کے پوچھا من یا رسول اللہ، کون؟ سہم گئے ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی اذا رسانیوں سے مامون نہ ہو. یعنی پڑوسی کو گویا اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے، بے خوف ہونا چاہیے کہ مجھے کبھی اس کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. یعنی اس طرح اس کا معاملہ پڑوسی کے ساتھ ہو. اگر پڑوسی کے دل میں یہ اندیشہ ہے, یہ خطرہ ہے, یہ ڈر ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف سے مجھے تکلیف پہنچ جائے, تو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی مومن. خالی اس اندیشے پر حقیقی تکلیف پہنچنا تو آگے کا درجہ ہے. تو بہرحال یہ بڑی تاکید ہے, اور اسی لیے ہمارے اکابر کے ہاں اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے, اور ایک دور دور کا کوئی ایسا شائبہ ہو, اندیشہ ہو کہ یہاں یہ چیز اس کے لیے باعث تکلیف بن سکتی ہے, تو اس سے بھی وہ حضرات اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے واقعی کہ ایک اللہ والے تھے, تو ان کے ہاں چوہوں کی کثرت ہو گئی, پریشان تھے چوہوں کی وجہ سے. ایک مرتبہ اپنی مجلس میں اس کا تذکرہ کیا کہ چوہوں کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے. کسی نے مشورہ دیا کہ بلی پال لیجئے, اس کی وجہ سے چوہے ختم ہو جائیں گے. خیر بات آئی گئی ہو گئی. پھر کچھ دنوں کے بعد پھر انہوں نے اسی کا تذکرہ کیا, یہی شکایت کی. جن صاحب نے مشورہ دیا تھا اگلی مرتبہ, وہ پھر کہنے لگے آپ کو کہا تو صحیح کہ آپ بلی تو پال کے دیتے نہیں اور اس طرف فریاد کرتے رہتے, آخر کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ بلی اگر میں پالوں گا تو ڈر یہ ہے کہ بلی کو دیکھ کر کہتے کہ بلی اس چوہے کا شکار کر لے تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر بلی کے آنے پر چوہے میرا گھر چھوڑ کر کے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے, اور جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا اپنے پڑوسی کے لیے کیسے پسند کروں. بھیا اتنا اہتمام, اتنا زیادہ اہتمام ان کے ہاں ہوتا تھا. ہمارے اکابر میں حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے, بڑے صاحب کشف اور بڑے اہل اللہ میں سے تھے. ان کا مزار یہیں ناندیڑ کے اندر ہے, اصل تو دیوبند کے رہنے والے تھے, یہیں تشریف لائے ہوئے تھے, بار بار آتے تھے گجرات میں, یہاں قیام تھا اسی زمانے میں, بیمار ہوئے انتقال ہوا, یہیں مدفون ہیں ناندیڑ کے قبرستان کے اندر. تو ان کا پورا گھرانہ جو ہے وہ اہل اللہ کا گھرانہ. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس گھرانے کو نسبت اویسیہ حاصل ہے. ان کے نانا جو تھے حضرت, جس وقت دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی, تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی اینٹ دارالعلوم دیوبند کی ان کے نانا کے ہاتھ رکھوائی, حضرت منی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, اور فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اس کے دل میں کبھی صغیرہ گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آیا. گناہ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ کرنا تو درکنار وسوسہ بھی نہیں آیا. تو بہرحال انہیں حضرت نیا صاحب ہی کے نانا تھے وہ. تو بہرحال حضرت نیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, اور وہاں ان کے صاحبزادے مولانا ولی رازی کے مضمون میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ ان کے استاد تھے حضرت نیا صاحب, اور ویسے ان کے ساتھ بڑا محبت کا معاملہ بھی کرتے تھے. کتب خانہ حضرت مفتی صاحب, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتب خانہ شروع کیا تھا اپنے کچھ گزر بسر کے لیے. حضرت نیا صاحب بھی کتب خانہ یہ کرتے تھے. حضرت مفتی صاحب نے ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ پنسورے غلط سب کر کے آئے, تو حضرت نے پورے خرید کر کے رکھ رکھے, یہ سارا نقصان خود برداشت کر دیا. یہ اچھا, تو بہرحال یہ حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں میری شرکت تھی, لیکن کہا میرا حصہ بھی حضرت نے خرید لیا تاکہ مجھے نقصان نہ ہو. خیر, تو بہرحال حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. کہا ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر پر حاضر ہوا, بڑے صاحب کشف بھی تھے وہ, عبدالحق میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کے کشف کے بہت قصے سنائے تھے. ایک مرتبہ کہا کہ حضرت میاں صاحب حج کر کے واپس تشریف لائے, تو دارالعلوم کے کچھ طلبہ ملاقات کے لیے, ایک طالب علم کہنے لگا میاں صاحب حج کر کے آئے ہیں, چلو کھجور پانی کھا کر کے آئے ہیں. تو کہا جب طلبہ حضرت کے یہاں پہنچے داخل ہوئے تو نے کہا ٹھیک بٹھایا سب کو, اس طالب علم کو بھائی ان کو کھجور پانی پہلے دے دو اور بلا اب جاؤ رخصت کر. حضرت فرماتے ہیں ماں عبدالحمد میاں صاحب کا ایک مرتبہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا, تو حضرت بیمار تھے, تو کہا میرے دل میں خیال ہوا کہ شاید اب اس بیماری میں نہ بچے, تو کہا بعد میں بھائی ایسا خیال نہیں لایا کر مجھے. تو بہرحال وہ فرمات کیا یہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ عصر کے بعد حضرت یہاں حاضر ہوا, آم کا موسم تھا, تو حضرت نیاز صاحب نے فرمایا مفتی جی آم چوسو گے؟ تو کہا حضرت کیوں نہیں, آم اور وہ بھی آپ کے دستے مبارک تھے, ہماری سعادت کی بات ہے. کہا کہ وہ ایک بالٹی کے اندر آم پانی میں بھگوئے ہوئے اور ایک خالی بالٹی تاکہ وہ چوسنے کے تھے تو وہ اس کے چھلکے اور گٹھلیاں صاف کر ڈالنے کے لیے. کہا فارغ ہو گئے تو کہا اس کے بعد میں اٹھا, میں نے چاہا کہ وہ جو گٹھلیاں اور چھلکے ہیں ان کو ڈالا ہوں, تو میں ہاتھ بڑھا ہی رہا تھا, روک گیا. کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا تھا میں اس کو باہر پھینک کر کے آؤں. کہا پھینکتے آتا ہے؟ تو کہا یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے. کہاں میں بتاتا. کہا اس کے بعد حضرت نے اس کو جو ہے چھلکے الگ کیے, گٹھلیاں الگ کی, اور اس کے بعد باہر گئے اور محلے کے اندر ایک جگہ پر کچھ چھلکے, دوسری جگہ پر دوسرے چھلکے, دو حصے کیے تھے ڈالے, اسی طرح گٹھلیاں ایک جگہ پر ڈالی, اور اس کے بعد یہ فرمانے لگے کہ دیکھو یہ ہمارا محلہ جو ہے غریبوں کا محلہ ہے, اور ان لوگوں کو بیچاروں کو کھانے کی روٹی بھی بڑی مشکل سے میسر ہوتی ہے, وہ آم خرید کر تو اپنے بچوں کو کہاں کھلائیں گے, اب اتنے تم اگر اس کو پھینک آتے ان چھلکوں اور گٹھلیوں کو تو ایک جگہ اتنے چھلکے اور گٹھلیاں پڑی ہوئی دیکھ کر کسی کو بھی خیال آتا, اس کے دل میں یہ خیال آتا ہائے میرے پاس پیسے نہ ہوئے جو میں اپنے بچوں کو آم کھلاتا, اور اس کو گویا کہ آم میسر نہ آنے کا افسوس ہوگا, اور یہ چیز اس کے گویا دل شکنی کا ذریعہ بنتی ہے. حالانکہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کے یہاں جو آم آتے تھے حضرت اکثر و بیشتر محلے کے بچوں کو بلا کر کھلاتے تھے, مہمانوں کو کھلاتے تھے, خود تو آم کھانے کی بہت کم نوبت آتی تھی, آم آنے والے آم جو ہیں آم اسی طرح کھلائے جاتے تھے پھر بھی. اور کہا یہ جو چھلکے ہیں دو جگہ ڈالے ہیں تو ہمارے محلے کے لوگ غریب ہیں, بکریاں پالتے ہیں, تو ان کی بکریوں کے بیٹھنے کی یہ جگہ ہے, یہ چھلکے جو ہیں وہ بکریاں کھا لیں گی, اور یہ گٹھلیاں جہاں ڈالی ہیں ہمارے محلے کے بچے وہاں کھیلتے ہیں, تو غریبوں کے بچے ہوتے ہیں تو وہ گٹھلی پھر سیک کر کے کھا لیتے ہیں, ان کے کام آ جائے, اتنا زیادہ ہے. ویسے بھی دسترخوان کی حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو اس سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں, ضمناً ہے یاد آ گئی. تو کہ ایک مرتبہ حضرت یہاں کھانا کھایا تو کھانے کے بعد میں اٹھا کے دسترخوان جوڑوں تو کہا حضرت نے کہا ٹھہرا, حضرت نے کہا وہ چھوٹے چھوٹے جو ذرات تھے ان کو الگ کیا, کچھ بڑے جو ٹکڑے تھے الگ کیا, ہڈیوں کو اور اس کو الگ کیا, اور اس کے بعد باہر تشریف لے گئے اور چونٹیوں کے جہاں بل تھے وہاں وہ چھوٹے چھوٹے ذرات ڈالے, اور کچھ ٹکڑے کچھ تھے روٹی کے وہ ایک دیوار کے اوپر رکھے, اور وہ ہڈیاں وغیرہ تھی وہ ایک جگہ محلے میں ایک کونے پر. فرمایا کہ یہاں محلے کے کتے جمع ہوتے رہتے ہیں, ان کے کام آئے گی ہڈیاں, اور وہ جو ٹکڑے وہاں رکھے گئے ہیں وہاں پرندے آتے ہیں چڑیا وغیرہ وہ ان کے کام آ جائے گی, اور یہ ذرات جو ہیں چھوٹے چھوٹے وہ چوٹیوں کے بل کے پاس رکھے ہوئے. دیکھیے ذرا کسی چیز کو ضائع, ہم تو ایسے ہی بڑی بے دردی کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں. تو بہرحال ایک تو یہ, ایک اور قصہ حضرت نے لکھا ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نعونی کے حوالے سے کہ حضرت کا مکان کچا تھا حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ کچا مکان کچی دیواریں جو ہوتی ہے تو بارش کا جب زمانہ آتا ہے, کھپریل بھی تھے تو کھپریلوں کو پھر الٹ پلٹ کر کے ٹھیک کرنا پڑتا ہے, وہ جو کچی دیواریں ہوتی ہیں ان کی حفاظت کا انتظام کرنا پڑتا ہے کچھ رکھ کر کے. تو کہا ہر سال بارش کا موسم آنے سے پہلے اس طرح, اور اس کام کے لیے پھر سامان بھی باہر نکالنا پڑتا تھا اور اس طرح, تو کہا ہر سال یہ سلسلہ رہتا تھا. کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا ہر سال حضرت یہ تکلیف اٹھاتے ہیں اور خرچہ بھی ہوتا ہے پریشانی بھی ہوتی ہے, چند سالوں کا خرچہ ملایا جائے تو نیا مکان بن جائے. حضرت نے کہا ہاں جی کہ میں تو بڈھا ہو گیا یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آئی, اچھا ہوا جو آپ نے بتلا دیا. اور اس کے بعد کہا کہ بھائی دیکھو بات دراصل یہ کہ ہمارا غریبوں کا محلہ ہے, سب کے مکانات کچے ہیں, اب اگر میں اپنا مکان پکا بنا لوں گا تو ظاہر ہے ان کے دل میں حسرت ہوگی کہ ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے کہ ہم پکا بنا سکیں, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس طرح ان کے لیے تکلیف ہو. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ محلے کے لوگوں کی مالی حالت درست کی اور ان کے سب کے مکانات جب پکے بنے تب حضرت نے اپنا مکان پکا بنوایا. بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب ایک عجیب و غریب قصہ حضرت کے صاحبزادے والی ولی راضی نے لکھا ہے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کے حضرت جس محلے میں تھے وہاں ایک مکان پختہ بڑے دروازے والا تھا عمدہ. تو شام کو جب عشاء کی نماز کے لیے مغرب کے بعد تشریف لے یا مغرب کے بعد واپس آتے تھے عشاء کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت کے ساتھ جب وہ مکان جب آئے اس سے کچھ پہلے حضرت اپنے جوتے نکال لیتے تھے ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے اور اس سے وہاں سے گزر جانے کے بعد پہنتے تھے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کیا بات ہے ایسا کیوں کرتے ہیں. کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ مکان کس کا ہے کیا ہے. کہا حضرت سے پوچھا ایک مرتبہ کہ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں. کہا بات دراصل یہ کہ یہ جو بڑا مکان تھا آپ نے دیکھا وہ ایک طوائف کا ہے. اس کی جوانی کے زمانے میں اس کا بڑا چرچا تھا اور لوگ اس کے پاس آتے تھے, لوگوں کا ہجوم رہتا تھا, جمگٹا لگا رہتا تھا. اب وہ بوڑھی ہو گئی اور اپنی عادت کے مطابق صاحب کشف تھے اپنی عادت کے مطابق وہ روزانہ بند سنور کر کے بیٹھتی ہے. لیکن اب تو اس کی جوانی ختم ہو گئی, کوئی آتا نہیں ہے. تو یہاں سے جب کوئی گزرتا ہے تو وہ اس کے جوتوں کی چاپ سن کر کے اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے کہ کوئی آیا, اور جب وہ آگے بڑھ جاتی ہے تو اس کی امید ختم ہو جاتی ہے مایوسی. اور اس کسان کا ہم کیوں ہم جوتے پہن کر کے وہاں سے گزریں گے تو ہم بھی اس کا ذریعہ بنیں گے. دیکھتے ہیں کہ غلط امید کے قائم ہونے کا ذریعہ بنے. اور دوسرا ہے جیسی بھی ہے ہماری پڑوسن ہے ہماری ذات سے اس کو تکلیف بھی کیوں پہنچے. تو بہرحال یہ اب ہمارے جو اقابل اتنا دور کا خیال رکھنے والے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ اس کے اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو فل یحسن الی جاری وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ اور جو آدمی اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر اور جو اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو فلیقل خیرن او لیصمت بھلی بات کہے یا خاموش رہے. بھلی بات نہیں کہتا تب چپ تو رہے, کوئی بری بات اپنی زبان سے نہ نکالے. باب حق الجار پڑوسی کا حق. حدثنا احمد بن حمیدی قال حدثنا محمد بن فزیری عن محمد بن سعدی قال سمیت ابا زبیۃ الکلائی قال سمیت المقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ وانہم یقول سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ عن الزنا قالوا حرام حرمه اللہ ورسوله فقال لن یزنی الرجل بأشر نسوة ایسر علیہ من ان یزنی بامرأة جاری وسألهم من سرقت قالوا حرام حرمه الله عز وجل ورسوله فقال لأن يسرق من اشرط اهل ابیات ایسر علیہ من ان يسرق من بیت جاری. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا زنا کے متعلق, یہ زنا کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو حرام ہے, اللہ نے اور اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرے یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرے. گویا اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنا 10 عورتوں سے زنا کرنے کے مقابلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ویسے تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی کم گناہ ہے, وہ بھی بڑا گناہ, لیکن یہ ایک اس کی پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا والا تعلق رکھنے پر گویا اتنی سخت وعید ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے جس میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا اور جو بڑے گناہ شمار کرائے اس نے ان یزان یا حلیلۃ جاری یا اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کا یزانی. حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یزانی یہ عربی میں باب مفالت سے آتا ہے زانا یزانی یعنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ ایسا تعلق قائم کر لیا کہ اس کا دل بھی ادھر مائل ہو گیا اس کا بھی ادھر مائل ہو گیا تو گویا اتنا ہی نہیں کہ زنا کیا زنا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کو اپنی طرف مائل کر کے اس کو شوہر کے قابل ہی نہیں رکھا بیکار کر دیا شوہر کے پڑوسی تھا تو پڑوسی ہونے کے ناطے سے وہ تو آپ سے یہ امید رکھتا تھا کہ کوئی اجنبی آدمی میرے عزت پر حملہ کرے تو آپ پڑوسی ہونے کی حیثیت سے میرا دفاع اور ڈیفینس کریں گے کیا جائے کہ آپ ہی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالیں یہ تو بڑی خطرناک چیز ہو جائے گی گویا ایک توقع جو قائم کی گئی تھی آپ سے وہ توقع تو آپ کیا پوری کرتے اس کے برعکس معاملہ کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے چوری کے متعلق پوچھا قالوا حرام تو صحابہ نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول چوری حرام ہے اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یسرق من اشرت اہل ابیات ای سر علیہ من ان یسرق من بیت جاری کہ کوئی آدمی دس گھرانوں سے چوری کرے یہ میرے نزدیک آسان ہے بہ نسبت اس کے کہ اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کرے. اس لیے کہ ظاہر ہوئی پڑوسی تو پڑوسی ہونے کے ناطے یہ امید رکھتا تھا کہ کوئی اور چور آ جاوے تو یہ میرے مال کی کیا کرے گا حفاظت کرے گا. پڑوسی کا یہی حال ہوتا ہے کہ بھائی اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے سلسلے میں اس کو گویا دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ میرا پڑوسی میرا ساتھ دے گا میری مدد کرے گا میرا دفاع کرے گا. اب یہاں خود ہی چوری کر رہا ہے یہ اور خطرناک شکل گویا پیدا ہو جائے گی. بابن یبدأ بالجار بھلائی کا جو سلوک کیا جاتا ہے احسان تو اس میں پڑوسی سے شروعات کی جائے. حدثنا محمد بن ملحانی من حالی قال حدثنا یزید بن زرعی قال حدثنا عمر بن محمد عن ابیہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوسینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. وہ جو اگلے باب میں روایت گزری دوبارہ اسی طرح کی یہ دوسرے صحابی سے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے لائے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل مجھے پڑوسی کے سلسلے میں برابر تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کیا وہ اس کو وارث قرار دیں گے. تو اب جب اس کی تاکید کی گئی تو بلائے اور احسان کا سلوک کرنے میں بھی اس کا خیال رکھا جائے گا. حدثنا محمد بن سلامی قال حدثنا سفیان بن عوینہ تھا عن داود بن شابوری و ابی اسماعیل عن مجاہد عن عبداللہ بن عمری رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ انہ ذبحت له شاۃ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہ ذبحت له شاۃ فجعل یقول لغلامہ اہدیت لجاننا الیہودی اہدیت لجاننا الیہودی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما زال جبریل یوسینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. حضرت مجاہد یہ تابعی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے یہاں بکری ذبح کی گئی تو وہ اپنے غلام سے پوچھنے لگے کہ بھئی وہ ہمارے یہودی پڑوسی کے یہاں پہنچایا کہ نہیں گوشت ہمارے یہودی پڑوسی کے یہاں گوشت پہنچایا کہ نہیں. بار بار پوچھ رہے ہیں اپنے غلام سے اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ حضرت جبریل مجھے بار بار تاکید کرتے رہے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کی یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ اس کو وارث قرار دیں گے. تو گویا اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اس نے سلوک میں بھی ہمارے یہاں ہو دور دور پہنچاتے ہیں اور پڑوسی کو کوئی دینے کا نام نہیں ہے یہ دیوار ایک دور دور جا رہے ہیں حجی اور یہاں پڑوسی کو بھولا جا رہا ہے الگ ہی اس کی طرف خیال پڑوسی ہونے کی ہے. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني ابو بكر ان عمرو تحدثت انها سمعت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما زال جبریل یوسینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس روایت کو نقل کرتی ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت جبریل پڑوسی کے حق کے سلسلے میں برابر مجھے تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ آپ اس کو وارث قرار دیں گے. بہرحال پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. وقت یہ الفاظ کہنا واجب ہے، یغفر اللہ لنا ولکم، نہیں واجب نہیں، کہیں دعا کریں تو اچھا. سوارتھی ماس جوڑے کیو ویوہار کرو، سوارتھی ماس جوڑے کیو ویوہار رکھا، یعنی شریعت میں کوئی جگہ یہ الیکھ ہے ذرا بتاؤ، سو تفصیل تھی بتاؤ. ہے نا، مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی ہم سے معاملہ اپنی غرض کے لیے رکھتا ہے، تو اب ہم بھی اگر اس کی اسی غرض کو دیکھ کر اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو ہم بھی تو سوارتھی ہو گئے نا. ہم میں اگر للہیت ہوتی تو ہم اس کے اس سارتھ کو نہیں دیکھتے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے ساتھ معاملہ کرتے. دیکھیے، ہم اگر سامنے والے کے دل پر کچھ اثر ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ جو ہمارے بزرگوں میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا بتلایا ہوا کہ بھائی ہم اپنے دشمن کے متعلق بھی اپنے دل کو صاف رکھیں، ہمارا دل اس کی طرف سے اس کے متعلق کیا رہنا چاہیے، صاف رکھیں. تو ہمارے دل کی اس صفائی کا اثر ایک دن اس پر جا کر کے پڑے گا، اور دھیرے دھیرے یہ اس کے دل میں ہمارے متعلق جو بغض ہے وہ آپ ہی آپ ختم ہو جائے گا. کوئی آدمی اگر اپنی غرض کی وجہ سے ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ سے جتنا اس کے ساتھ بھلائی ہو سکتی ہو کیجیے، اور دھیرے دھیرے وہ چیز انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. ویسے تو جو ہے خالص طور پر جو ایسے کتنے ہیں دنیا کے اندر جو بغیر کسی امید کے کچھ نہ کچھ، جیسے ہم آخرت کا ثواب کی امید رکھتے ہیں، یہ بھی تو ایک غرض ہی ہے نا. اتنی بات ہے کہ اس کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے. اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ کے متعلق جو ہے کہا کہ ایک مطلب ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر کے جا رہی تھی، بھائی کہاں جا رہی ہیں، کہا کہ یہ آگ اس لے کے اس کے ذریعے سے جنت کو جلا دوں تاکہ کوئی بھی اللہ کی عبادت جنت کی لالچ میں نہ کرے، اور پانی کو اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو بجھا دوں تاکہ کوئی بھی اللہ کی عبادت جہنم کی آگ کے در سے نہ کرے، اللہ واسطے کرے. شب معراج 27 رجب کا لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور 15 شعبان کا بھی. اس عنوان پر کچھ حقیقت بتائیے، کیا یہ روزے رکھ سکتے ہیں، کہیں پر ان کی فضیلت آئی ہے، ان دنوں میں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیے 27 رجب کے متعلق شب معراج اس کو کہنا، تو جو لوگ سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں جانتے ہیں کہ شب معراج کی تاریخ کے سلسلے میں اہل سیر میں بہت اختلاف ہے. 6-7 اقوال ہیں. جی وہ کوئی رجب ہی کا مہینہ، کئی اور بھی اور مہینے اور تاریخیں بھی آئی ہیں. اس لیے پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی متعین نہیں. دوسرا، متعین ہوتا تو بھی کسی بھی حدیث میں کہیں یہ نہیں آیا کہ بھئی شب معراج کے اندر عبادت کرنا یا اس کے آنے والے دن کے اندر روزہ رکھنا اس کی یہ فضیلت ہے. ایسا کہیں کسی روایت میں کوئی فضیلت مخصوص آئی. یہ جو عورتوں کے اندر ہزاری روزہ مشہور ہے کہ گویا اس دن روزہ رکھیں گے تو 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، وہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ایسی. ہاں، 15 شعبان کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب نصف شعبان ہو فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس کی رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. اگرچہ اس روایت کے اوپر بھی محدثین نے کلام کیا ہے، اور جو ہے بعضوں نے اس کو بہت سخت ضعیف بتلایا ہے، لیکن ویسے دوسری روایت ہے جو ہے پندرہویں شعبان کی رات کی فضیلت کی آئی ہوئی ہے، اس کے پیش نظر علماء نے اس کے اندر عبادت کو قرار دیا ہے، لیکن وہ عبادت بھی انفرادی طور پر ہونی چاہیے، جو ہے اجتماعی طور پر جو طریقہ جس کام کے لیے شریعت کی طرف سے بتایا گیا ہو وہی اختیار کرنا چاہیے. کتنے سال تک کے بچوں کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ اپنا بیٹا ہو تو کتنے بھی، اس میں کوئی تحدید نہیں ہے سال کی. ہاں دوسرا ہو اور ایسا ہو کہ اگر وہ بیریش ہے اور اس کو بوسہ دینے میں شہوت کا اندیشہ ہے تو وہ دیکھنے میں بھی شہوت کا اندیشہ ہو تو دیکھنے کی اجازت پوچھا جائے کہ بوسہ دینا. نکاح کے وقت لڑکی سے اجازت لینے کا کیا طریقہ ہے؟ کن لوگوں کا جانا بہتر ہے؟ نکاح کرنے والے کی کیا نیت ہونا چاہیے وغیرہ مسائل پر روشنی ڈالیں. اب باپ لڑکی کو اتنا ہی کہہ دے بھائی تمہارا نکاح میں فلانے سے کرا رہا ہوں، اور اس پر لڑکی نے خاموشی اختیار کر لی، زبان سے کوئی جواب نہیں دیا، تو بھی کیا ہے کافی. اور باپ کو تو باپ ہی کو چاہیے کہ پوچھ لے، یا باپ کسی کو بھیج دے اپنی طرف سے تو باپ جس کو بھیجے گا باپ کا بھیجا ہوا ایلچی باپ ہی کے حکم میں، اور اس کے جواب میں بھی لڑکی اگر وہ باقرہ ہے تو یعنی کنواری ہے اور اس نے خاموشی اختیار کی تو وہ خاموشی بھی اجازت کے حکم میں ہے. اب وہاں گواہ یہ جو اجازت والے تو وہ تو گھر کے لوگ محرم ہو تو اچھا ہے. ویسے یہ جو ہماری یہاں ہے اصل نکاح کے گواہ وہ نہیں، نکاح کے گواہ تو جو مجلس میں ہوتے ہیں وہی، وہ جو وہاں جاتے ہیں اجازت لینے والے کے ساتھ وہ اجازت کے گواہ ہوتے ہیں. یہ احتیاطاً ہوتا ہے کہ کبھی آگے چل کر لڑکی نے یہ کہا کہ میں نے تو اجازت نہیں دی تھی تو اس صورت کے اندر کام آوے، ورنہ تو یہ اس کی کوئی شرم یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کوئی گواہ نہ ہو اور اجازت لی اور آ کر کے نکاح کرا دیا، نکاح میں گواہ ہونے چاہیے، نکاح کے اندر دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہی میں ہونی چاہیے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. نکاح کرنے والے کی نیت کیا ہونا چاہیے؟ تو بہرحال چونکہ حدیث پاک کے اندر ایک تو آدمی کو عفت و عصمت فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، حضور نے نوجوانوں کو نکاح کی تاکید فرمائی کہ نگاہوں کو نیچا کرنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، تو یہ دونوں نیتیں ہونی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ تزوج الودود الولود، کہ ایسی عورت جو بہت زیادہ محبت کرنے والی بچے جننے والی ہے اس کے ساتھ نکاح کرو تو گویا فینی اباہی بے کمل ہوما، کہ تمہاری کثرت کی وجہ سے میں قیامت کے روز جو ہے دوسری امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا، تو اس سے اولاد امت محمدیہ میں اضافے کی نیت یہ بھی ہونی چاہیے ساتھ میں. اب تو اس نیت سے بھی لوگ ڈرتے ہیں. غسل واجب ہو گیا ہو پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم، تو یا پانی کم ہے تو تیمم یا وضو میں غسل کی نیت کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز پڑھ لینے کے بعد پانی مل جاوے تو نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی. تو پانی نہ ہو تو اس صورت کے اندر غسل وضو کی ضرورت ہے اور پانی نہیں ہے تو تیمم کر سکتے ہیں وضو کی جگہ پر. غسل کی ضرورت ہے اور پانی نہیں ہے تو غسل کی جگہ پر تیمم کر سکتے ہیں، وہی تیمم جو غسل کی نیت سے کیا گیا وضو کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، اور اس سے پھر نماز پڑھ لیں. اب تیمم کے لیے شرط ہے کہ پانی دور ہونا کم سے کم ایک میل یا اس سے زیادہ دوری پر ہو، تو اس صورت کے اندر. اب نماز اس وقت کوئی امید نہیں تھی آئندہ بھی وقت پورا ہونے سے پہلے تیم پانی کے ملنے کی، اور یہ سمجھ کر کے پڑھ لی اور پھر پانی ملا تو پھر لوٹانے کی ضرورت نہیں. میں جس جگہ پر رہتا ہوں اس جگہ پر گھر کے سامنے کچھ لوگ رات میں دو بجے تک زور زور سے باتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتی اور ہماری فجر قضا ہو جاتی ہے، تو کیا قضا کی ذمہ داری ہم پر ہوگی یا بات کرنے والوں پر؟ بات کرنے والوں کے گنہگار ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، وہ تو حرام کا ارتکاب کر ہی رہے ہیں. ویسے بھی عشاء کے بعد بات کرنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا، عشاء کے بعد آدمی سو جائے، اور ان باتوں کی وجہ سے اگر کسی کی نیند خراب ہوتی ہو اور دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو تو اس کی حرمت اور اس کی قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہمارے ہاں ہم لوگ جو ہیں بہت سی مرتبہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سارے نیکیوں کو برباد کرنے والی ہوتی ہیں. وہاں زور زور سے ٹیپ بجا رہے ہیں, تقریر کے نام سے ٹیپ بج رہی ہے. تقریر آپ کو سننی ہو تو اتنی آواز نکلو جو آپ کے لیے کافی ہو, پڑوس میں آواز جا رہی ہے کیا مطلب, اس کی نیند خراب ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ تو ان کا گنہگار ہونا تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں. رہا آپ کی نماز کا قضا ہو جانا, تو ویسے دیر سے نیند آنے کے باوجود آپ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ میری آنکھ نماز کے وقت کھل جائے جماعت کے وقت. اس کے لیے الارم رکھیے, اپنے کسی ایسے ساتھی کو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام رکھتا ہو اس کو کہیے تاکہ وہ اٹھا دے اور آپ وقت پر اٹھ کر کے پڑھ لیں. اور بہرحال الارم بھی رکھا, بجا بھی, آپ کو پتا نہیں چلا, ساتھی نے بھی نہیں اٹھایا, اٹھایا لیکن آپ کو پتا ہی نہیں چلا, آنکھ ایسی لگی رہی ایسی لگی رہی کہ آنکھ کھلی نہیں, یہاں تک کہ وقت گزر گیا. تو اس صورت کے اندر گناہ نہیں ہوگا, لیکن آنکھ کھلی اور اس کے باوجود آپ نہیں اٹھے, کروٹ بدل کر کے سو گئے, تو پھر گناہ. لیست تفریط فی النوم انما التفریط فی الیقظہ, حدیث میں آیا ہے کہ نیند تو ایک غیر اختیاری چیز ہے, اس میں آدمی کی طرف سے کوتاہی نہیں, لیکن بیدار ہونے پر کوتاہی ہے. آنکھ کھلنے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ گناہ والا کام ہے. ایک ماس نے پیشابنا قطرانی بیماری سے وضو کرینے نماز پڑھوا ابو تھائے سے پچی روکو اتوار سدامہ ایک بے ٹیپا پیشاب تھئی جائے سے گھڑی گھڑی آو تھائے سے ہوے ماس نماز کئی ریتے پڑھے اور قرآن پڑھوا بیسے سے تو پڑھا آو تھائے سے تو کئی ریتے کرو. ایک نماز کے وقت تک تو وہ بار بار ایسا کرتا ہی رہے, یعنی یہی وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو قطرہ ٹپکا پھر جا کر کے جو ہے کپڑا پاک کر کے وضو کر کے پڑھے, اس طرح پوری نماز کا وقت گزر گیا اور وہ نماز پڑھ فرض ادا کر سکے اتنا موقع اس کو نہیں ملا, تو اب شریعت کی نگاہوں میں یہ آدمی معذور ہو گیا. معذور, اب معذور کا حکم یہ ہے کہ اس کے بعد والی جو نماز آ رہی ہے اس نماز میں وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ رہا ہے اور قطرہ ٹپکا تو بھی اس سے اس کا وضو ٹوٹا ہوا نہیں سمجھا جائے گا, نماز پوری کر لے, بلکہ یہ نماز کا وقت جہاں تک رہے گا وہاں تک یہ اس کا وضو باقی رہے گا, نیا وقت آئے گا تو نیا وضو کرے. لیکن پھر اگر اس کے بعد دو تین یا چار نمازوں کے بعد یا اس کی ایک نماز کے بعد کی ایک نماز میں پھر ایسا کہ پوری نماز کا وقت ایسا گزرا کہ اس میں ایک مرتبہ بھی قطرہ ٹپکا نہیں, تو وہ عذر ختم ہو گیا. پھر دوبارہ معذور بننے کے لیے وہی شرط ہے جو اوپر بیان کی. سبحانك اللهم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا, صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. باب يهدى إلى أقربهم بابا. حدثنا حجاج بن ملحال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي مران الجوزي عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. یہاں کیونکہ بات چل رہی تھی پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کی، وہاں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک تو یہ کہ وسعت ہے، تمام پڑوسیوں کے ساتھ ہم اس نے سلوک کر سکتے ہیں، تب تو وہاں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کس کو ترجیح دی جائے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس وسعت نہیں ہوتی۔